आगे ये मारिफ मसाइल के नाम पर हमने बहुत सारी किताबों का निचोड़ एक जगह कर दिया है, तो इन फिकरात को अगर आप याद कर लेंगे ना तो आप यूं समझें कि फिक की दर्जनों किताबों का आप मुताला कर लेंगे। तो ये सहूलत के लिए, तकलील तकलीफ के लिए हमने ये अमल किया है। तो इसके फिक्रे हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, आप इनको जरा।
मारिफ मसाइल, नंबर एक, इंसान फितरी तौर पर तमद्दुन का शिकार है।
ये यहां पर एडिटिंग की थोड़ी गलती है, ये शिकार लफ्ज यहां नहीं है। इंसान फितनी तौर पर तमद्दुन यानी चाहता है, हैं? नहीं, इससे मुतलका कोई लफ्ज है यहां पर, मगर ये प्रिंटिंग में ये गलती हो गई, इसको करेक्शन करनी पड़ेगी। जी आगे।
दुनिया का सारा फसाद खुदगर्ज अकल की
पैदावार है। दुनिया का सारा फसाद खुद गरज अकल की पैदावार है।
दफे फसाद की वाहिद राह आसमानी हिदायत को कबूल करना है।
दफे फसाद की वाहिद राह आसमानी हिदायत को कबूल करना है। जी,
मक्का का इस्लाम अकायद इबादत अखलाक मदनी इस्लाम सकाफत अपनी सियासत,
सियासत अपनी सकाफत अपनी, यानी मक्का मुकरमे में जब तक रहे तो अकायद इबादात अखलाक इसकी तालीम दी जाती रही। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इस्लाम का पूरा ढांचा जो था वो अता फरमा दिया। तो सकाफत भी अपनी हुई, फिर सियासत भी अपनी हुई। जी,
फिका नबी की नबुवत का ही एक फैलाव है।
फिका जो है ये नबी अलैहिस्सलाम की नबुवत ही का फैलाव है, यानी जो इल्म नबुवत हमें मिले ये उसी का आगे एक फैलाव है।
मुज्तहिद मुजहिर होता है, मसाइल का मुजिद नहीं होता।
मुजिद नहीं होता यानी वो खुद बनाता नहीं है बल्कि उनका इजहार करता है। जो छुपे हुए होते हैं अहदीस के अंदर, उन लिपटे हुए मोतियों को निकालकर सबके सामने रख देते हैं।
इल्म वही है जिसके पीछे कोई गहराई हो। अल्फाज नबुवत की तबलीग मुहद्दिसीन ने की, मानी नबुवत की तबलीग फुकहा ने की। बड़े जज कवानीन में गौर करते हैं, हवालों का काम अमले के जिम्मे होता है।
अमले के जिम्मे होता है।
मुहद्दिसीन और फुकहा दोनों में से निस्बतन ज्यादा मुशाबहत अंबिया फुकहा को मिली।
यानी मुहद्दिसीन और फुकहा दोनों में से अगर देखें ना कि अंबिया से ज्यादा मुशाबहत किन को है, तो फुकहा को ज्यादा मुशाबहत है उनके साथ।
जमीन की तीन किस्में, जरखेज पथरेली बंजर। बारान दीन बारान रहमत फुकहा जरखेज जमीन, मुहद्दिसीन पथरेली जमीन, गैर मुकल्लिदीन बंजर जमीन।
कुरान मजीद की आयत है, उसमें बताया गया कि जब आसमान से पानी उतरता है तो जमीन दो तरह की है। एक जमीन वो है जो पानी को जज्ब कर लेती है और फिर फल फूल देती है, यानी आउटपुट देती है, और एक पथरीली जमीन होती है कि जो पानी को जज्ब तो नहीं करती लेकिन वो पानी को एक जगह पर लेक की शक्ल में महफूज कर देती है। और एक वो होती है जो बिल्कुल बंजर जमीन होती है कि पानी भी पी जाती है और उसका आउटपुट भी कुछ नहीं होता।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ हदीस को राय व क़यास में मुकद्दम करते थे।
जी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाँ ये दस्तूर था, वो फरमाते थे कि अगर नबी अलैहिस्सलाम से कोई हदीस मिले और उसके रावी में कोई ज़ौफ भी आता हो मगर उसको मुहद्दिसीन हदीस का दर्जा देते हो, तो बंदे के कयास से उस हदीस पर अमल करना भी फजीलत रखता है। अब बताएं कि जो बंदा इतना हदीस की पाबंदी करने वाला हो उसको कहा जाए कि वो दीन में अपनी राय को दखल देता है, ये उन पर कितना बड़ा इल्जाम है।
हदीस अगर सोना है तो फिका उसको खड़ा रखने की जमानत है। तफसीर हदीस फिका तीनों की अपनी अपनी जिहाद है,
अपनी अपनी डायरेक्शन दें। तफसीर की अपनी डायरेक्शन है, हदीस की अपनी डायरेक्शन है, फिक की अपनी डायरेक्शन है।
इज्तिहाद में कोई सूरत कतई नहीं होती।
कतई नहीं होती, इहतमाल होता है हर तरह का।
इज्तिहाद कुरान और हदीस की बराबरी नहीं कर सकता।
जी, बल्कि ये इज्तिहाद होता ही वही है जहां ना कुरान से कोई चीज मिलती है ना हदीस से कोई चीज मिलती है।
मुफ्ती और मुस्तफ्ती में से बोझ किसी पर नहीं,
यानी फतवा पूछने वाला और जिससे फतवा पूछा जाए ان میں سے بوجھ کسی پر نہیں ہے، اس لیے کہ پوچھنے والے پر اس لیے نہیں کہ اس نے پوچھ کے عمل کیا، اور بتانے والے پر اس لیے نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے پوری علمی دیانت کے ساتھ تحقیق کر کے بتایا. اب اگر بالکل ثواب ہوگی اس کی رائے تو ڈبل اجر، اور اگر خطا بھی ہوئی تو ایک اجر. سزا نہیں ہے اس میں، نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے.
مجلس تدوین فقہ حنفی نے 20 سال میں 6 لاکھ مسائل کے جواب لکھے.
6 لاکھ مسائل کے جواب، وہ جو شورا تھی مجلس، انہوں نے 20 سال کے اندر 6 لاکھ مسائل کے جوابات کو انہوں نے یکجا کر دیا.
تقریر اہل کمال کی پیروی کا نام ہے.
جی، یا کمال صاحب کی پیروی کا نام ہے.
علماء اکرام بھی پہلوں کی تقلید سے آگے چلے ہیں.
جی،
ائمہ اربع کا اختلاف صحابہ کے اختلاف جیسا ہے.
یعنی ائمہ اربع کا اختلاف بھی ایسا ہی ہے جیسے صحابہ کا اختلاف رائے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا.
جو اجتہاد کا قائل ہو وہ تقلید کا منکر نہیں ہو سکتا.
جی، جو یہ مانتا ہو کہ اجتہاد کی ضرورت ہے، تقلید کا منکر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کو ماننا پڑے گا کہ پھر صاحب اجتہاد کی اقتدا دوسروں کو کرنی پڑے گی جو اس رتبے پہ فائز نہیں ہے.
انگریزوں کے انڈیا آنے پر مسئلہ تقلید اختلافی بنا.
ان کے آنے سے پہلے تقلید کا مسئلہ بالکل اختلافی نہیں تھا، ان کے آنے پر اس مسئلے کو اختلافی بنایا گیا، اور پہلی مرتبہ پھر غیر مقلدین جو تھے یہ اس نام سے آنے شروع ہوئے. ان کے مختلف نام آتے گئے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو محمدیہ کہا، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو غیر مقلد کہا، حتیٰ کہ ان کے ایک عالم تھے محمد حسین بٹالوی، انہوں نے انگریز کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ درج کیا کہ جی ہمیں آج کے بعد یہ کہا جائے. تو انہوں نے پھر قانون پاس کر دیا جی کہ ان کو یہ نام الاٹ کیا جاتا ہے، تو یہ نام ان کو انگریز کی عدالت سے الاٹ شدہ نام ہے. جی،
ہر ایک کے لیے دلیل جاننے کو ضروری ٹھہرانا معتزلہ کا مذہب ہے.
جی،
امت کا آغاز ہی اعتماد سے ہوا. صحابہ اکرام میں عالم اعلم کی پیروی کرتے تھے. دلیل کی بحث مجتہدین کا موضوع ہے.
ہاں، یہ مجتہدین کا موضوع ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل مانگتے ہیں، جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، یہ حضرات جب بیٹھتے تھے تو جب بات کرتے تھے تو دلیل سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات کو ویسے نہیں قبول کر لیتے تھے کہ جی امام استاد نے کہہ دیا تو شاگرد قبول کر لیں، نہیں، وہ دلیل ہوتی تھی. اس لیے کئی موقع پر وہ اختلاف بھی کرتے تھے ایک دوسرے سے. چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے تقریباً 90% مسائل میں امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ دیا، مگر 10% ایسے مسائل ہیں کہ جس میں انہوں نے ان سے اختلاف کر کے اپنے اس یعنی رائے کے اوپر ہی فتویٰ انہوں نے دیا.
مقلد اپنے امام کے خلاف صحابہ اکرام کا قول بھی نہ لے.
جی، اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک قول پڑھ رہا ہے نا صحابی کا، ممکن ہے کہ دوسری حدیث جو امام نے لی ہے یا دوسرا قول کسی صحابی کا وہ اس بندے کی نظر میں نہ ہو، تو لہذا جب ہم نے تقلید کرنی شروع کر دی تو اب بس اپنے امام کا قول لے لیں، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی کے قول کو نظر انداز کر دیں، تو انہوں نے بڑا قول لیا ہوگا کوئی.
مجتہد کا اجتہاد صحیح تو دگنا ثواب، اگر غلط تو ایک ثواب. دین میں ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے. فقہ میں بدعت کا کوئی پہلو نہیں. آج کل مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کوئی کرے تو بات ہی نہ سنو. چاروں مذاہب قرون ثلاثہ میں قائم ہوئے.
یہ قرون ثلاثہ وہ 3 دور ہیں جن میں خیر ہونے کی خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے.
حدیث پر تب عمل کرنا چاہیے جب صحابہ نے اسے اپنایا ہو.
ہاں، حدیث کوئی بھی ہو تو اس پر عمل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو. اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منسوخ ہے، کوئی اور حکم ہوگا نبی علیہ السلام کا.
مجتہد کے سائے میں مقلد کی خطا معاف ہو جائے گی.
جی،
تقلید کا معنی انتشار نہیں، ضبط علت ہے،
ضبط ملت ہے. تقلید کا معنی علامہ اقبال کا شعر ہے، مانی تقلید ضبط ملت ہے. تو یہ ملت کا لفظ ہے، یہ اس کو کریکشن کرنا ہے. جی،
محدثین نے ہمیشہ فقہا کی برتری تسلیم کی. انبیاء کی وراثت بطریق سنت آگے چلتی ہے، بس اہل حدیث علماء وراثت الانبیاء کے زمرے میں داخل نہیں.
اس لیے کہ جو صرف کہے کہ جی میں فقط حدیث پڑھ کے اس پر عمل کروں گا تو وہ ورثۃ الانبیاء کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا، وہ تو سنت پر عمل کرنے والے اس زمرے میں داخل ہوں گے. ہمارے جتنے بھی چاروں مذاہب ہیں ائمہ، انہوں نے سنت کو تلاش کیا ہے، لہذا ائمہ کی پیروی کرنے والے وہ ورثۃ الانبیاء میں شامل ہیں.
ائمہ اربع میں سے کوئی مامور من اللہ نہیں، سب سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے.
ہاں، یہ نہیں کہ اب ہم امام اعظم رفیع اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو بس وہی ہیں اور باقی نہیں ہیں. سب کے ساتھ عقیدت، محبت اور سب کی عظمت دلوں کے اندر رکھنی چاہیے.
اجتہادیات میں حق عند اللہ صرف ایک ہی ہے.
ہاں، چاروں میں سے حق ایک ہی جگہ ہوگا، مگر باقیوں کو بھی ایک ایک اجر ضرور ملے گا.
اقتداء کرنے والے عملاً سب اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں،
یعنی چاروں ائمہ میں سے کسی کی بھی اقتداء کرنے والے وہ سارے کے سارے لوگ اہل سنت والجماعت کہلائیں گے.
اجتہاد سے جو مسئلہ نکلے گا وہ شارع کی طرف منسوب ہوگا،
اس لیے کہ کلیات جو وہاں سے لیے گئے جس کے تحت اس جزئی کو نکالا گیا ہے.
عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا.
ہاں، چونکہ عقائد میں قطعی چیز ہوتی ہے، وہاں پر اجتہاد کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اعمال میں اجتہاد ہوتا ہے.
حامی مجتہد کو شہرت عامہ اور اتباع علماء سے پہچانے.
جی،
فرقہ بندی فقہی مسالک کی وجہ سے نہیں، اعتقادی وجوہات سے ہے.
اعتقادی وجوہات کی وجہ سے ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں نا جی فرقہ بندی فرقہ بندی، وہ فرقہ بندی عقائد کی وجہ سے ہے کہ عقیدے میں وہ کوئی کہتا ہے کہ جی یوں تھا، کوئی کہتا ہے یوں تھا. آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی حنفی مالکی شافی آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں؟ ان کا تو آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں ہے، سب متفق ہیں کہ اپنے اپنے اگر امام کی پیروی کریں گے تو سب نجات پائیں گے.
کسی محدث نے الرد علی المسالک یا الرد علی الائمہ کا باب نہیں باندھا.
جی، یعنی محدثین نے مسالک اور ائمہ فقہا ان کا رد نہیں کیا.
مجتہد کا اجتہاد قطعیات کے خلاف نہیں ہوتا.
جی،
مجتہد کے اجتہاد میں اجماع کی مخالفت نہیں ہوا کرتی.
جی،
اصول و عقائد کے اجتہاد قطعی درجے کے ہیں.
جی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ قطعی درجے کے ہوتے ہیں.
ائمہ اکرام کے فروعی اختلافات ذنی درجے کے ہیں. صحابہ اکرام اجتہادیات میں کسی دوسرے کو باطل پر نہ کہتے تھے.
باطل پر نہ کہتے تھے. اگر ایک نے وضو کر کے نماز پڑھی، دوسرے نے تیمم سے پڑھ لی، تو دونوں ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے، اپنا اپنا عمل کر لیا کرتے تھے، دوسرے کے اوپر تان نہیں کیا کرتے تھے.
فقہی مذاہب کو ایک کرنے کا دعویٰ مشیت ازدی کے خلاف ہے.
ہاں، دل تو یہ چاہتا ہے ہر بندے کا کہ جی سب ایک ہو جائیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ہے کہ میرے محبوب کے مختلف سنتوں پر سب عمل ہو پوری امت کے اندر، تو اب ہم اس مشیت کے اوپر راضی ہونا چاہیے.
وسعت عمل امت میں انتشار کا سبب نہیں بنی.
جی،
اجتہادی امور میں ہر فریق معذور ہے، ماخوذ نہیں.
ماخوذ نہیں ہے.
فکری اختلافات لوازم بشریت میں سے ہیں.
ہاں، چونکہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں، لہذا ہر ایک کا فکری اختلاف دوسرے سے ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے.
اجتہاد امت کی ضروریات میں سے ہے. انسان سلف کی بلا دلیل پیروی سے ہی سلفی بن جاتا ہے.
بن سکتا ہے. اگر کوئی سلفی بننا چاہے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ سلف کی بلا دلیل پیروی کرے، ورنہ تو وہ سلفی نہیں بن سکتا. جی،
آج کل کے غیر مقلد فقط نام کے سلفی ہیں، کام کے نہیں. گروہ غیر مقلدین کے ابتدائی ناموں میں سلفی کا نام کہیں نہیں ملتا.
کہیں نہیں ملتا.
سلف کے دور میں غیر مقلد کہیں نہیں ملتے. جہر کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا مسجد نبوی میں کبھی نہیں سنا گیا. غیر مقلدین کا سلفی بننا حکومت سعودیہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. مولانا بٹالوی نے 1888 میں اہل حدیث کا لفظ انگریز عدالت سے منظور کروایا.
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کو کوئی بندہ بھی انکار اس کا نہیں کر سکتا کہ 1888 میں انہوں نے باقاعدہ مقدمہ کر کے پھر اپنے لیے یہ لفظ الاٹ کروایا تھا، ورنہ اس سے پہلے ان کو کوئی غیر مقلد کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا.
غیر مقلدین انکار ائمہ سے چلتے ہیں، انکار صحابہ پر جا پہنچتے ہیں.
ہاں، یہ بات جو ہے نا بڑی اہم ہے کہ ابتدا میں تو ائمہ کا انکار کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے سامنے کسی صحابی کا قول بھی پیش کر دیں تو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ہم رجال و نحن رجال.
امتی اگر صرف عمل رسالت کا جھنڈا اٹھائے تو صحابہ سے بدگمانی پیدا ہوگی.
جی،
دو خوبیاں کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، حسن سیرت اور دین کی سمجھ.
جی،
اہل سنت والجماعت ہی ناجیہ فرقہ ہیں. اہل سنت والجماعت ہی سواد آدم ہے.
سواد آدم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک ناجیہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا. اور فرمایا نبی صاحب نے کہ تم سواد اعظم بڑی جماعت کے ساتھ رہو. تو الحمدللہ جو اہل سنت ہیں وہی ناجیہ فرقے ہیں اور وہی سواد اعظم ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مقلد حضرات جو چاروں ائمہ کے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت ان کے جو کسی کی تقلید بھی نکل.
راہ آباد رو کے این جمعیت اس مانا تقلید ضبط ملت اس.
مانے تقلید ضبط ملت. جی بس یہاں تک یہ آج ہم نے پڑھنا تھا. اب فقہی اصول و کلیات باقی رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم اثر کے بعد کی جو مجلس ہے اس میں پڑھ لیں گے. ہمارے فقہ کے متعلق جو اکثر کورس تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. اب آپ اس کو جو ہے جو نوٹس وغیرہ ملیں گے ان کو ذرا اچھی طرح پڑھ لیجئے تاکہ آنے والی محفل میں پھر مزید اگر کوئی باتیں آپس میں ڈسکس کرنے والی ہوں تو ہم کریں گے. اب جمعہ کی تیاری کر لیجیے. جزاکم اللہ.